الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. میرے ذمہ بھائیوں نے وسیلہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں شرعی لحاظ سے وسیلے کا معنی کیا ہے, شرعی وسیلہ کیا ہے اور بدعی وسیلہ یا بدعی حلہ کیا ہے, تو اس کے بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلے وسیلہ کا لغوی اور شرعی معنی سن لیجئے. وسیلہ کا لغوی معنی قرب کا ہوتا ہے اور اصطلاح میں وسیلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے انسان اپنے مطلوب و مقصود کے قریب ہو جائے. اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیکی یا عبادت جس سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو جائے. وسیلہ جنت میں ایک بلند مرتبہ اور درجہ کا نام بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے, جس طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اذان سن کر مجھ پر درود پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. چونکہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کے عرش کے انتہائی قریب ہے اس لیے اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ وسیلہ کا معنی قرب کا ہوتا ہے, قریب ہونے کا. تو شرعی لحاظ سے معنی یہ بنا کہ نیک اور صالح اعمال کے ساتھ اللہ کے قریب ہونا. مذکورہ آیت میں جو پہلے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں ایمان والوں کو جس وسیلہ کی تلاش کرنے کا حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ شرعی وسیلہ ہے, یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب تلاش کرنا. اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیات میں یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اولاد اور محبوب سمجھتے تھے, اس خوش فہمی کی وجہ سے وہ ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں, تم اگرچہ بہترین امت ہو اور بہترین امت ہونے کی وجہ سے صرف اسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں یا نہ کریں, نہ بلکہ تقویٰ کی زندگی اختیار کیے رکھو, صالح اعمال کے ذریعے اس کا تقرب تلاش کرو اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو, اور یہودیوں کی طرح بد عمل مت بننا. یہ تفسیر کبیر کے اندر اس کا یہی معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے. اور امام المفسرین حافظ ابن جریر رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر ابن جریر طبری کے اندر اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر یہ ہے کہ وطلب القربۃ الیہ بالعمل بما یرضیہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف ایسے اعمال کے ساتھ قرب تلاش کرو جن کو وہ پسند فرماتا ہے. یہ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے وسیلے کا یہ معنی کیا کہ نیک اعمال کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرو. اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف اس کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ اعمال کے ذریعے قرب تلاش کرو. تو ان مفسرین کے تفسیر سے بھی اور ان کے بیان سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ وسیلہ کا معنی یہی ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا. اسلاف سے بھی، صحابہ اور تابعین سے بھی یہی معنی منقول ہے. نیز لغت اور عقل سلیم بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے. اور اس کا معنی یہ کرنا کہ نیک لوگوں کی ذاتوں یا ان کے صالح اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروانا، یا کسی بزرگ کے مرید و شاگرد ہونے کو بخشش کا وسیلہ سمجھ لینا، یہ معنی شریعت میں، اسلاف میں کہیں کسی سے بھی منقول نہیں ہے، ثابت نہیں. یہ مطلب اسلاف میں سے کسی سے بھی منقول نہیں، اور نہ ان لغت کے اعتبار سے یہ معنی درست بنتا ہے، اور حتیٰ کہ عقل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس طرح کے بعد میں ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں. بلکہ یہ معنی کرنا کہ نیک لوگوں کے ذات کا واسطہ وسیلہ یا ان کی شاگردی اور مریدی کو وسیلہ بنا لینا، نجات کا ذریعہ بنا لینا، یہ قرآن کے معانی میں تحریف کے مترادف ہے. چنانچہ وسیلے کی دو قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ اور دوسرا بدعی وسیلہ. شرعی وسیلے سے مراد وہ وسیلہ جس کا قرآن و سنت میں ثبوت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اسی طرح محدثین اور فقہا سے ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی وسیلہ. اور بدعی وسیلہ سے مراد جو اسلاف سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بعد والے مبتدعین یا فاسد عقائد والے لوگوں نے اپنی طرف سے وضع کیا ہے. تو شرعی وسیلہ تین قسم کا وسیلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. وہ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، یعنی یہ وسیلہ قرآن سے اور احادیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اور واسطہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ ڈال کر اس طرح دعا کرنا کہ یا اللہ تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ، میرے حال پر رحم کر، میری فلاں مشکل حل کر دے، میری فلاں تکلیف کو دور کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتوں کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا. اور یہ قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں بیان کیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ. اور اللہ تعالیٰ کے بہترین اچھے اچھے نام ہیں، اسے ان کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیجئے جو اس کے ناموں میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوه بها، اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو. تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نام، کہ یا اللہ تیرے رحمان، تیرے رحیم، تیرے کریم ہونے کے واسطہ کہ ہم پر کرم کر، ہم پر رحم کر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی. بخاری مسلم کی روایت ہے, ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم غیب اور مخلوق پر قدرت کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک تیرے علم میں میری زندگی بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھنا, اور جب تیرے علم میں میری وفات بہتر ہو تو مجھے فوت کر دینا. اب یہاں آپ نے کن الفاظ سے دعا کی؟ اللہ بعلمک الغیب, یا اللہ تیرے غیب کے علم, تیرے غیب کی صفت علم غیب کے ساتھ, اور قدرت کا علی الخلق, اور مخلوق پر تیری قدرت کے واسطے سے میں یہ دعا کرتا ہوں. تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں, علم غیب کی صفت اور مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی صفت, ان کے ساتھ دعا خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی. اور اسی طرح بخاری کے اندر کتاب و تحجد اور دعوات کے اندر یہ آپ کی دعا استخارہ یہ مشہور و معروف ہے کہ آپ دعا استخارہ اس طرح کیا کرتے تھے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم. اے اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے بھلائی طلب کرتا ہوں, اور تیری قدرت کے واسطے سے غلبہ چاہتا ہوں, اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم طلب کرتا ہوں. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور قدرت کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے. تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اور اس کی صفتوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہے. اور اسی طرح ترمذی اور مستدرک کا حاکم میں حسن درجے کی حدیث کے ساتھ یہ روایت آتی ہے کہ آپ یہ اکثر پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ ڈالنا یہ درست ہے, اور ان کو اپنی دعا اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ بنانا, اور ان سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور مشکلات طلب کرنا یہ درست ہے. تو یہ پہلی قسم کا وسیلہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ ہے اللہ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کی صفتیں, ان کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا. دوسری قسم کا وسیلہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ ہے صالح اعمال کا وسیلہ, نیک اور صالح اعمال کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اور خالص وہ عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں ان کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا. اس کا ثبوت بھی کتاب و سنت سے ملتا ہے, انسان اپنے نیک اعمال ان کا واسطہ اور وسیلہ ڈال سکتا ہے, جس طرح کہ سورہ آل عمران کے اندر مومنوں کی دعا کا تذکرہ کیا, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. اس میں اپنے ایمان کو واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے اپنے گناہوں کی معافی کا اور جہنم کے عذاب سے نجات کا. اسی طرح دوسری جگہ مومنوں کی دعا کا تذکرہ کیا, ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 193 کے اندر یہ مومنوں کی دعا کا تذکرہ, ترجمہ یہ ہے, اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کرنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, بس ہم ایمان لے آئے, اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری لغزشیں بھی مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا. اس میں بھی اپنے ایمان کو واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے اپنے گناہوں کی معافی کا اور اپنے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانے کا. تو ثابت ہوا کہ اپنے نیک اعمال کو واسطہ اور ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح بخاری کے اندر, بخاری کتاب العدب میں اور مسلم صحیح مسلم میں کتاب الذکر کے اندر وہ تین آدمیوں کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جو سفر پر جا رہے تھے تو ایک طوفان سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر بیٹھ گئے, اور اس چٹان اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر جب گرا اور لٹکتا ہوا اس غار کے دروازے پر آ گیا, ان کا وہ تمام کا تمام راستہ بند ہو گیا, نکلنے کی کوئی صورت حال نہ تھی. تو تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ ڈالا کہ یا اللہ کہ میں یہ ہر ایک نے کہا کہ فلاں کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اس لیے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ ڈالا تو اللہ تعالی نے اس مشکل اور مصیبت سے ان کو نجات دی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ تفصیلی واقعہ ہے جو کہ بارہا ہم نے علماء سے اور خطباء سے سنا بھی ہے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ اپنے نیک اعمال جو صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان نے کیے ہوں ان کو واسطہ اور وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. تیسرا جو کتاب و سنت سے وسیلہ جائز ہے وہ ہے نیک اور صالح آدمی کی دعا کا وسیلہ. زندہ نیک اور صالح آدمی ہے اس کی دعا کو واسطہ اور ذریعہ بنانا. اس کا ثبوت بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نیک آدمی کی دعا کو بھی واسطہ اور وسیلہ ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. جس طرح کہ بخاری اور مسلم میں کتاب الاستسقاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں ایک عربی آدمی آیا, عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مویشی ہلاک ہو گئے, سفر منقطع ہو گئے, یعنی قحط و سالی کی وجہ سے, تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ لمبی حدیث ہے کہ بہت زیادہ بارش ہوئی. پھر اگلے ہفتے جو ہے دوبارہ پھر اسی نے کہا تو پھر بارش اس طرح بند ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس عربی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد اور اپنی حاجت اور مقصود کو پورا کروانے کے لیے. اسی طرح ایک واقعہ جو ہے وہ بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء کے اندر اور فضائل صحاب النبی کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں قحط سالی کے وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروایا کرتے تھے اور دعا میں یہ کہتے, جب دعا کراتے تو ان کو لمبا واقعہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے کہ ان کو باہر کھلے میدان میں لے کر خود بھی جاتے, عوام بھی جاتی اور ساتھ ہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر جاتے اور وہاں دعا کرواتے ان سے. اور اس وقت یہ اس طرح سے دعا کرتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں یہ الفاظ کہتے کہ اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کر دیتا تھا, اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے یعنی ان کی دعا کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں, بس ہمیں بارش عنایت فرما دیجئے. اس طرح ان کو بارش دے دی جاتی. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارش کے وقت حضرت زید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروایا کرتے تھے, جس طرح کہ حافظ ابن اثاثر نے اپنی تاریخ میں صحیح سند سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی طرف کی ہے, انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہ اس سے بھی ثابت ہوا کہتا ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تابعی جو انتہائی نیک و صالح تابعی یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروانا تو یہ بھی درست ہے اور ثابت ہے. تو ان تین قسم کے واقعات یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اپنے نیک اعمال
وسیلہ
جس کا کتاب و سنت
باقی رہا,
جو وسیلہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں, صحابہ
وسیلے کے
اور
محدثین سے
کوئی جواز ثابت نہیں ہے. تو اس سے مراد
وہ وسیلہ جس کا
بعض لوگ پیری اور مریدی کے کاروبار کو یہ اپنے برقرار رکھنے کے لیے وہ طرح طرح کا یہ ہیلا برام وسیلہ ایجاد کیے ہوئے
ثابت نہیں,
مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی ذاتوں کا وسیلہ حاصل کیا جائے, ان کی مریدی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطہ حاصل کیا جائے, اور اس طرح جاہل لوگ ان کے نذرانے مہانے سلانے دے کر ان کے خوب آؤ بھگت کرتے رہتے ہیں تاکہ
بعض لوگ سر کے تمام کام درست
رہیں اور عوام بےچارے خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وہ خود بھی عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اپنے حضرت صاحب اپنے پیر صاحب کے نام پر وہ سلانہ مہانہ یا دسویں اور آٹھویں دن کچھ نہ کچھ نذرانہ دے دیا،
ہمیں نماز روزے کیا جائے، شریعت مریضی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور بندے کا حصہ حاصل کیا جائے، اور اس طرح جاہل لوگ ان کے نذرانے اسلامی دے کر تاکہ دنیا اور آخر کے تمام معاملات درست رہیں، اور وہ اب وہاں کیا رہے ہیں وہ خود بھی شریعت کام پر عمل کرنا ضروری ہے، نہیں سمجھے وہ رمتے وقت اپنے حضرت صاحب اپنے پیر صاحب کے نام پر اسلانا وہانا یا دسویں اور آٹھویں دن کچھ نہ کچھ نذرانہ دے دیا، بس اب ہمیں نماز روزے سے کیا ضرورت، ہمیں شریعہ کام سے ہم جائے وہ تمام ہو گئے، پیر صاحب جانے اور وہ جانے، اور سمجھتے ہیں کہ بس ان کا یہ دے دینا یہی ہماری نجات بھی ہے، حالانکہ امام کی زندگی سے
مفہوم جو اپنی
تعلیم یعنی اپنے اس وسیلے کو سمجھنے کے لیے کئی قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں، جو دو قسم کی دلیلیں تمام تمام بنتی ہیں، ایک تو وہ دلیلیں ہیں جو سند اور متن کے اعتبار سے ہیں تو ثابت، لیکن مطلب اور مفہوم جو اسی کے طرف سے دیا ہوا ہے، یعنی جو دیدی وسیلے کے قائلین ہیں ان کے دلائل دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو سند کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے صحیح ثابت ہیں لیکن ان کا مطلب اور مفہوم اپنے سے بنایا ہوا ہے، وہ مطلب اور مفہوم کسی صحابی تابعی تابعی کسی محدث نے بیان نہیں کیا،
اور اس کے لیے
مثلاً اس کے لیے دو روایتیں بیان کرتے ہیں کہ دیدی وسیلہ غلط قسم کا وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی دلیل یہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بحث کے وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ الفاظ بیان کر کے ثابت کرتے ہیں کہ آپ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں اللہ میں اتنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا اتنا نتوسل الیک بام نبینا فتسقینا،
تعالیٰ کی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے، تو ہمیں بارش عطا کیا کرتا اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں،
جواب
ہمیں بارش عطا کر کہتا ہے بارش دے دیجیے،
بخاری کی روایت ہے
اس سے الفاظ صحیح وہ بھائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ جو بھائی
دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے
ہیں،
تو ان کا جواب بھی سن لیجیے، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، الفاظ صحیح ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ جو بھائی ہیں یہ مفہوم درست نہیں ہے، تو حتی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و مصبے کا وسیلہ نہیں
بنتا
بلکہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ اگر ان کی ذات کا وسیلہ پکڑنا ہوتا
مختلف
حضرت عباس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پکڑتے ہیں،
وفات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات جس طرح زندگی کے اندر محترم اور متبدد تھی اور آپ کی شان اور مقام بہت تمام سے بڑھ کر تھا، اسی طرح وفات کے بعد بھی آپ کی ذات اسی طرح محترم ہے، وفات کے بعد آپ کا مرتبہ اور مقام اسی طرح بلند و بالا ہے،
اس میں یہ بات
اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا وسیلہ کبھی نہ لیتے،
عباس کا واسطہ وسیلہ،
اور اس میں یہ بات بھی اگر
حالانکہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے یا اللہ تجھے عباس کا وسیلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر
یہ طریقہ یہ اپنانا چاہیے تھا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا بلکہ وہ باہر نکلے ہیں عوام کو ساتھ لے کر اپنے میدان میں گئے ہیں، نماز کا یہ طریقہ وہ اپنایا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر باہر میدان میں گئے ہیں اور وہاں سے گزار اپیل کی ہے کہ جناب آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ بادشاہ،
اس وقت
تو جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا کرنے کے لیے الفاظ کہتے تھے کبھی نبی کی رہا یا اللہ جب تک تیرا نبی ہمارے اندر تھا اس وقت تیرے نبی کی تو یہ دعا کے لیے ہم بار کے لیے کرتے تھے اپنا نتوقع لے کر دعا کے بارے میں کہ اب تیرا نبی دنیا سے چلا گیا ہے تو اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں اس کی دعا کے لیے ہم بارش کر سکتے ہیں اس لیے میں بارش کا
ذریعہ بنانا
یہ ان کی ذات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ ان کی دعا کو ذریعہ بنایا ہے دعا کے بارے میں پہلے بیان میں نے عرض کر دی ہے کہ نیک صالح آدمی
کہ حضرت معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ ہے اس کی دعا کو کسی اپنے کام کے لیے ذریعہ بنانا تو دعا کرنا یہ جائز ہے
یہ ثابت ہے
اور اسی طرح حضرت صحابہ کرام میں سے اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زحاق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یزید بن اسود سے دعا کرواتے تھے یہ نیک آدمی سے دعا کروانا یہ ثابت ہے
کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذات کا وسیلہ نہیں ڈالا بلکہ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر آتے وہاں دعا کرتے یا گھر میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں ذات کا وسیلہ ہمیں بنانا چاہتا ہے یہ ایک آدمی سے بنا ہے
یہ
ذریعے وہ ذات کا وسیلہ یزید صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں آیا
اسی طرح بھائی ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں جیسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو بھی نیک آدمی کی ذات کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز ہے وہ یہ ہے ایک نبینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول دعا کی اللہ تعالیٰ میری نظر درست کر دے کیونکہ آنکھوں سے نابینا تھا نظر اس کی ختم ہو گئی دعا کی اپیل کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں ورنہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا اگر تو اسی طرح صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوگا اگر تو چاہتا ہے یہ زیادہ ہی چاہے دعا مانگ دیتا ہوں
اور اس کے بعد یہ دعا
وہ نابینا صاحب نے دوبارہ عرض کی کہ آپ میرے اللہ کی دعا ہی کر لیجیے
اچھی طرح
آپ دعا ہی کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بنائی
نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگ رہا ہے
اچھا آپ نے اس کو حکم دیا تھا اچھی طرح وضو کریں وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگ رہا
نبی یہ رحمت ہے
غور مایا تھا
محمد انی توجہت بک الی ربی فی
حاجتی وضو اچھی طرح نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگ رہا کون سی یہ آپ نے دعا سکھلائی اللہ میں تیری
طرف
میں سوال کرتا ہوں یہ آپ نے دعا سکھلائی تھی صحابی کو کہ نماز پڑھنے پر یہ دعا اے اللہ میں تجھی سے سوال کرتا ہوں تیری طرف تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
متوجہ ہوتا ہوں
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ کیا ہے
میری دعا کون سی
یا الہی میری حاجت پوری کر دے
نبی کی دعا قبول
اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما اور میری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرما میری دعا کون سی کہ جو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ نبی کی دعا قبول فرمانا میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ نبی کی دعا قبول
فرما
نبی دعا کیا کرے یا اللہ اس بیچارے کو
آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت کر دیا یہ جامع ترمذی
مسند احمد اور جو آپ نے اس کو دکھلائی
روایت ہے
تو راوی کا یہ بیان ہے
کہ اس طرح کرتے ہیں
اس نبی آدمی نے کیا تو واقعی اس نے وضو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت کر دیا یہ جامع ترمذی مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کا اب اس کے بعد بھائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو واسطہ وسیلہ بنایا اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا
اس کا جواب سنیے
بلکہ آپ
وہ نابینا آدمی کو واسطہ بنایا اس کے اندر اس روایت سے یہ روایت سنت کے اعتبار سے صحیح ہے دلال
کا مطالبہ کیا
کیونکہ اگر اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنایا
نبی کا واسطہ
کیسے کہ وہ صحابی چل کر آپ کی خدمت میں آیا اور دعا کا مطالبہ کیا اگر آپ کی ذات کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا ہوتا تو گانے بیٹھ کر آپ کے ذات کا قلعہ ڈال دیتا یا اللہ تیرے نبی کا واسطہ تیرے نبی کے پسند مجھے میرے لیے حالانکہ ایسے نہیں کیا اللہ آپ کی خدمت میں خود آیا انبا نے دعا کا مطالبہ کیا اور آپ نے پوچھا اگر آپ اسی طرح صبر کریں نبی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ تکلیف دی ہے اسی طرح زندگی گزارنے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا لیکن اگر آپ دعا کرتے ہیں تو میں دعا کر ہی دیتا ہوں تمام تو دعا کی بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتا تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں پھر آپ نے وہی دعا ہی
تلقین کی اچھی طرح وضو کریں اور وضو
کرنے اور اس نے بھائی دعا کا اشتراک دیا کہ آپ میرے لیے دعا ہی کر دیں پھر آپ نے جس دعا کا وعدہ کیا تھا دعا کرتی ہے اس لیے یہ اور اس کے اندر مزید یہ بات بھی ہے کہ آپ نے اس کو تلقین کی اور اس طرح وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھیں تاکہ نیک عمل کا وسیلہ بھی ساتھ شامل ہو دعا کے وسیلے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا وسیلہ بھی وضو کریں دو رکعت پڑھیں پھر یہ دعا کریں
یہ تھے آپ نے الفاظ سکھلائے اپنے
اور ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی صحابی کو اس کے الفاظ یہ تھے
اے اللہ کی دعا میرے حق میں قبول فرما
کیا ماں اے اللہ اپنے نبی کی دعا میرے حق میں قبول
میری دعا قبول
یہ تھے آپ نے الفاظ سکھلائے
میرے حبیب کو جو دعا کر
نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی دعا اس انداز سے کرنا اللہ مفشق سے اے اللہ اپنے نبی کی دعا میرے حق میں قبول
دعا کی تھی
اور دوسرا جملہ آپ نے یہ فرمایا شب سے میری دعا قبول کرنا تو تیرا نبی میرے حق میں جو دعا کر رہا ہے یا قبول فرما لے
نہ کسی کی ذات
یہ تمام دلیل اس بات کو واضح دلیل ہے صحابی نے دعا کی تھی آپ نے بھی اس کے لیے دعا کی اس کے علاوہ
اس حدیث
ثابت ہوا یہ آدمی کی دعا کا
ذات میں
دعا کو ذریعہ اور وسیلہ بنانا ہے ذات کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا
کیا مطلب کہ یہ آپ کا
چوکی ذات ساتھ یہ بھی مد نظر رہے
آپ کے
تمام علماء کرام
ہیں روایت کو
اور تمام محدثین ہیں اس حدیث
کی وجہ سے اس کو
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودات ہیں اور آپ کی مستجاب دعا دعاؤں کے اندر یہ ذکر کیا
دعا کرنے کی وجہ سے نہیں
کیا مطلب کہ یہ آپ کا موجودہ
موجودہ کی وجہ سے
یہ آپ کے موجودات کے بعد
روایت کوئی ملتی ہوتی
تو آپ کی دعا کی وجہ سے اس کو بینائی ملی ہے اگر صرف دعا کی بنا پر ہی
دعا
اور یہ بھی یاد رکھیں صرف اس صحابی کے دعا کرنے کی وجہ سے نہیں ہے جو بھی آپ کے موجودے کی وجہ سے اس کی بینائی ملی ہے اگر صرف دعا کرنے کی وجہ سے بینائی ملتی ہوتی آج بھی یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں آج بھی نظیم آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے اس کی بینائی بھی درست ہونی چاہیے
حالانکہ
یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو بھی آدمی ان الفاظ کا دعا کرے گا اس کی بینائی ضرور درست ہوگی یہ تو واقعات کے خلاف ثابت ہوا کہ یہ جو صحابی کو بینائی ملی تھی وہ آپ کے موجودہ کی وجہ سے
قسم کی دلیلیں جو بھائی پیش کرتے ہیں
اور اس طرح
اپنے اس
یہ قسم کے ان دو روایتوں سے جو بھائی ثابت کرتے ہیں
کہ
واسطہ جو ذات کا ڈالنا چاہیے ثابت ہوا ان دونوں روایتوں سے کسی قسم کا
کہیں بھی نکلتا ثبوت نہیں ہے بلکہ تمام محدثین نے ان پر جرح کیا اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے اب ان میں سے میں دو تین بیان کرتا ہوں جن کو یہ بھائی لوگ ثابت بیان کرتے ہیں اور ان سے یہ بدی قسم کا یا غلط قسم کا وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ایک تو وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں جو مسند احمد ابن ماجہ میں ہے اور الفاظ اس کے یہ ہیں اللہ میں انی اسالک بحق السائلین علیک یعنی اے اللہ تیرے سائلین کا جو تجھ پر حق ہے میں اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں یہ بعض بھائی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ سے سوال کرنے والے جو نیک لوگ ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی گئی تو اس کا جواب سنیے کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت بالکل ضعیف ہے کیونکہ اس میں عطیہ اوفی ضعیف راوی ہے عطیہ اوفی اس روایت کی سند کے اندر راوی ہے جو بالکل ضعیف ہے جس طرح کہ امام نووی نے الاذکار میں اور امام ابن تیمیہ نے القاعدۃ الجلیلہ میں اور امام ذہبی نے المیزار میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور بلکہ انہوں نے اپنی کتاب الضعفاء میں اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق لکھا ہے کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ عطیہ اوفیجہ یہ ضعیف راوی ہے. اور اسی طرح امام الحیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں متعدد جگہ اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے, ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. تو اب جو سند کے اعتبار سے روایت ثابت ہی نہ ہو تو اس سے دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے, خصوصاً پہ وہ روایت بھی ایسی ہو جس کا تعلق عقیدے سے ہو, جبکہ بہنوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں خبر واحد یا وہ بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں تو ضعیف ضعیف چھوڑ کر جس کے ذوق ضعیف ہونے پر تمام کا اتفاق ہے وہ عقیدے میں کیسے قبول کی جائے. اس لیے یہ روایت جو ثابت نہیں ہے جس سے اس طرح کا بدی جو وسیلہ جو وہ ثابت کیا جائے. ایک اور بھی دلیل پیش کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کی معافی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وسیلہ واسطہ ڈالا تو ان کی دعا قبول ہوگی, اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرمایا ولاولا محمد ما خلقتک, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ مستدرک حاکم کی روایت جو کے حوالے سے یہ بھائی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بھی اس کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام عرصہ دراز تک زمین پر معافیاں مانگ کرے ان کی معافی قبول نہ ہوئی فلاں ہوا, پھر انہوں نے عرش پر دیکھا یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا, تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی برگزیدہ نیک ہستی ہے جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا, ان کے واسطہ ڈال کر دعا کی تو فوراً دعا قبول کر لی. یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے. یہ روایت بھی بالکل موضوع ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے, کیونکہ اس میں عبد الرحمن سخت قسم کا ضعیف راوی ہے. اور اسی طرح اس کے سند کے اندر عبداللہ بن اسلم الفہری مجہول راوی ہے. اور تیسرا یہ بھی کہ عبداللہ بن مسلم بن رشید متہم بالبدل حدیث اس کے اندر راوی ہے. یعنی ایک تو اس کے اندر عبد الرحمن راوی جس کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کو ضعیف ہے, دوسری کمزوری یہ کہ عبداللہ بن اسلم فہری جو ہے وہ مجہول راوی ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کون تھا, جس کے حالات معلوم نہ ہو تو وہ سند جو کیسے قابل حجت بن سکتی ہے. اور تیسرا یہ بھی کہ عبداللہ بن مسلم بن رشید جو ہے اس پر محدثین نے یہ الزام لگایا کہ وہ حدیثیں اپنی طرف سے وضع کیا کرتا تھا, اپنی طرف سے بنایا کرتا تھا. اب جس روایت کی سند کے اندر ایک راوی کمزور آ جائے تو وہ تو قابل قبول نہ, جس کے اندر پوری کی پوری لڑی جو ہے وہ ضعیفوں کی کمزوروں کے مجہول الحال کی ہو تو کیسے حجت بنے. تو مزید یہ اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذاکر ابن ابان متہم بوضل حدیث, کہ اس عبداللہ بن مسلم بن رشید کو متہم بوضل حدیث کے اندر امام ابن حبان نے ان کو ذکر کیا ہے. اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ جادو علی اللیس و مالک, یہ امام لیس اور امام مالک پر سے حدیثوں کو وضع کرتے تھے, یہ اپنی طرف سے بنا لیتے, عبداللہ بن مسلم بن رشید حدیث کو خود بناتے اور ان کی نسبت کر دیتے کہ یہ امام لیس نے بیان کیا اور امام مالک نے بیان کیا. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ حافظ ابن حجر نے لسان المیزان جلد ایک صفحہ نمبر 360 کے اوپر بڑی وضاحت سے بیان کی ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ روایت جائے یہ کسی اعتبار سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. کیسے؟ کہ قرآن نے تو یہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے بارے میں کہ فتلقا آدم من رب کلمات فتاب علیہ, کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات اپنے رب کی طرف سے سیکھ لیے اور ان کلمات پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو معاف کر دیا, ان کی دعا کو قبول کیا. اور دوسری جگہ قرآن ہی کے اندر ان کلمات کی وضاحت ہے, سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ فتلقا آدم من رب کلمات, حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے. اور آگے دوسری جگہ جا کر وہ کلمات کا تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ کلمات تھے کیا, وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ قرآن وضاحت کرتا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے. اب ایک ضعیف روایت یہ کہنا کہ وہ کلمات یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ کی ذات کا اور آپ کے نام کا واسطہ وسیلہ ڈالا گیا تب دعا قبول ہوئی. قرآن فرماتا ہے کہ اس کے الفاظ یہ تھے, اور یہ ایک ضعیف موضوع روایت جس کے اندر پورے کے پورے تمام راوی جو ضعیف ہیں ضعیف ہیں, اس کے ساتھ یہ قرآن کی مخالفت کی جائے, یہ کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. اسی طرح ایک تیسری دلیل بھی بھائی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ توسلوا بجاہ فإن جاہی عند اللہ عظیم. ترجمہ یہ ہے کہ میری جاہ و مرتبہ کے ساتھ وسیلہ پکڑا کرو, بے شک میرا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے. اب ایک یہ روایت بیان کی جاتی ہے القاعدۃ الجلیلہ کی, حالانکہ یہ روایت صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے, بلکہ کتب حدیث میں اس کا وجود تک نہیں. القاعدۃ الجلیلہ کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ کہ حدیث کی کتاب ہے, تو کتب حدیث کے اندر اس کا کہیں وجود تک نہیں ہے. تو اس لیے جو بات کہیں ثابت نہ ہو, پھر خاص خصوصا عقیدے کی بات, ایک طرف اتنی شدت ہوتی ہے کہ عقیدے کے بارے میں خبر واحد بھی قبول نہیں, اور دوسری طرف جو ہے ہر روایت جو انتہا درجے کے ضعیف اور موضوع ہو, تو اپنا مذہب کو ثابت کرنے کے لیے, اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے وہاں سے روایت لگا لی ہے, یہ بات جو انصاف کے درست نہیں ہے. تو چلیے صحیح بات یہی ثابت ہوئی کہ وسیلہ جو ہے وہ تین قسم کا وسیلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ, اپنے نیک و صالح اعمال کا وسیلہ, نیک زندہ آدمی اس کی دعا کا وسیلہ. ان کے علاوہ کسی کی ذات کو, کسی کے دوسرے کے نیک عملوں کو, فوت شدہ جو اس کی ذات کو, اس کی قبر کو, اس کے کوئی بیٹھنے کی جگہ کو, اٹھنے کی جگہ کو, کوئی بھی اس کی چیز کو واسطہ وسیلہ بنا لینا اور سمجھنا کہ اس کے ذریعے دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے, یہ درست نہیں ہے. بلکہ یہ تو عقلی طور پر بھی, عقل سے بھی بعید ہے. کیسے بھی اپنی محنت, اپنی کمائی جو ہے, اپنی جو انسان کا کارنامہ ہے, اس کو تو بطور دلیل کے پیش کرے کہ میں نے یہ کیا ہے, اس کی عوض مجھے یہ دے دیا جائے, تو دوسرے کو کیسے, دوسرے کی محنت اور کمائی کو کیسے پیش کر سکتا ہے. اس کی مثال ایسی سمجھے کہ اب میں پاکستان کے صدر کے پاس جاؤں, میں کہوں بھی دیکھیے بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے, انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کتنی محنتیں کی, کتنی کوششیں کی, ان کی محنت اور کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا, اس لیے مجھے 5 مربع زمین کے الاٹ کر دو. کیا کہوں کہ محنتیں کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے, انہوں نے بڑا کچھ کیا, تو 5 مربع مجھے دے دیے جائے, یا فلاں ہمارے جو ایک فلاں جو ہے اس نے یہ ملک کی خدمات کی, فلاں کیا, اس کی خدمات کی وجہ سے مجھے یہ کچھ دے دیا جائے, تو بتلائیے کہ مجھے مل جائے گا. یہ تو ہو کہ میں نے تو پاکستان کی ترقی کے لیے, کہ اس کی خدمت کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو, پھر میں کہوں کہ میں نے یہ کچھ کیا ملک کے لیے تو مجھے دیا جائے, تو یہ تو ہی نا بات کہ ٹھیک ہے تم نے ملک کے لیے یہ کر دیا, فلاں کر دیا, بڑی محنت کی, کوشش کی, اس کے نتیجے میں تجھے یہ دیا جائے. میں اپنی محنت کو, اپنے کارنامے کو, اپنی چیز کو دلیل اور حجت اور وسیلہ بناؤں, اس کی تو سنوائی ہو سکتی ہے, لیکن کہوں یہ کہ وہ جو ایک ہمارا فلاں صاحب جو فوت ہو گئے ہیں, وہ اس کو 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, 50 سال پہلے دنیا سے چلے گئے, انہوں نے ملک کے لیے یہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, اس وجہ سے مجھے دے دوں. یہ تو عجیب ہی بات ہے, محنت کوئی اور کرے اور نتیجے مجھے ملے. یہ تو ایسے ہی ہے کوئی کہے کہ فلاں نے بڑا کھایا تاکہ میں سیر ہو جاؤں, کھائے وہ اور سیر میں ہو جاؤں, عجیب بات ہے. محنت وہ کریں, نیک عمل وہ کریں, اور ان کے نتیجے میں ان کی محنتوں اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے وسیلے اور واسطے ڈال کر ہم اپنے کام اور اپنی مشکلیں حل کرواتے پھریں اور خود کچھ نہ کریں, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اور اسی باطل, اس وسیلے کی وجہ سے قوم کے اندر بہت سے گمراہی آئی ہے, بہت سے غلط قسم کے عقیدے آ چکے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بس یہ فلاں بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ, انہیں کا پلو پکڑ کر نکل جائیں گے. ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے, لوگوں کے عمل سے دور کرنا, اور لوگوں کو لوگ تو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ سستی نجات ہمیں مل جائے, تو بس کہتے ہیں کہ بس مہینے بعد, سال بعد, ششمائی بعد فلاں کے دربار پر, فلاں کی گدی درگاہ پر, فلاں کے سامنے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, ان کو 200-400 کے کوئی نذرانے دے دیں, بس ہماری بخشش ہو جائے گی. اس لیے اس طرح کے لوگوں کے عقیدے جو پہلے دین سے لوگ دور جا رہے ہیں, ان کو غلط قسم کے عقائد دے کر اور دین سے دور کرنا یہ درست نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اور شریع عقیدہ جو کتاب و سننے سے ثابت ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ و نظریہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل قسم کے عقائد ایسا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ رواج پاتے جا رہے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور خالص عقیدہ اور خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔